أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. معذرت خواہ ہوں نخاہت کی وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں بلّہ ٹھہر کے خطاب کرتا. عید غدیر اور عید مباحلہ کی آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سورہ نحل کی 55 آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، خیر چند روز اور مزے کر لو، اس کے بعد انجام معلوم ہی ہو جائے گا. یہ سورہ مبارکہ نحل کی 55 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی زیادہ بڑی نہیں ہے، مزے کر لو، مزہ تو بالآخر چکھنا ہے ہی. عزیزان محترم، اہل تشیح کے نزدیک غدیر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ولایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. جو لوگ ولایت جیسی نعمت کا انکار کرتے ہیں، خداوند عالم ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ چند روز مزے کر لو، اس کے بعد تمہیں اس کا مزہ چکھنا ہی ہے. اس سے پہلے والی آیت میں جو 54 آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتے ہو، یعنی شرک کرنے لگتے ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ چند روز قبل اسی عبادت خانہ حسینی میں ایک کتابچہ تقسیم کیا گیا تھا. اس کتابچے پر یہ لکھا گیا تھا کہ ایک کتابچہ کسی خاص فرقے کے لیے ہے، دوسرے افراد نہ پڑھیں نہ اعتراض کریں. وہ عمومی طور پر تقسیم کیا گیا تھا کتابچہ. اگر میں اس تقریر میں جو اس سارے محلے میں اس لاؤڈ اسپیکر سے نشر ہو رہی ہے یہ کہوں کہ میری تقریر کو صرف خاص لوگ ہی سماعت کریں، میری رائے سے جو مخالفت رکھتے ہیں وہ لوگ خطاب نہ کریں، تو آیا یہ بات صحیح ہے؟ عمومی طور پر کوئی کتابچہ تقسیم کر کے یہ کہنا کہ یہ کسی خاص فرقے سے اور کسی خاص گروہ کے ماننے والوں کے لیے تقسیم کیا گیا ہے، یہ کہاں تک کی عقل مندی ہے جبکہ عمومی طور پر تقسیم کیا جا رہا ہے کتابچہ. کتابچے میں چار مقامات کو چھوڑ کر کہیں بھی کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے، اور وہ چار مقامات پر بھی دو آیتیں ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، بقیہ کہیں کسی کا حوالہ نہیں ہے. اور کتابچے میں جگہ جگہ شرک کی باتیں لکھی گئی ہیں. چار پانچ موارد آپ حضرات کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا مورد آپ دیکھیں کتابچے کے صفحہ نمبر 3 پر، یہ لکھا ہوا ہے اہمیت احادیث کے عنوان سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری معصومین کی احادیث میں شک کرنے والا بدترین کافر سے بھی بدتر ہے. صفحہ نمبر 3 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری احادیث میں شک کرنے والا بدترین کافر سے بھی بدتر ہے. تو میں نہیں سمجھتا آج تک کسی شیعہ نے کسی معصوم کی حدیث کا انکار کیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ راویوں کی حلاجی کی جاتی ہے، راوی کے بارے میں چھان بین کی جاتی ہے کہ یہ راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے، قوی حافظے والا ہے یا ضعیف حافظے والا ہے، فاسق ہے یا متقی ہے، شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے. اب اگر تمام احادیث کو ہم صحیح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ایک غیر شیعہ سے بھی نقل ہوئی ہے اس کو بھی صحیح مان لینا پڑے گا, وہ حدیث جو ایک فاسق سے نقل ہوئی ہے اس کو بھی صحیح مان لینا پڑے گا, وہ حدیث جو ایک جھوٹے سے نقل ہوئی ہے اس کو بھی صحیح مان لینا پڑے گا. تو حلاجی راویوں کی ضروری ہے, اسی بنا پر علماء شیعہ نے علم رجال کو تدوین کیا ہے. علم رجال میں راویوں کی حلاجی کی جاتی ہے کہ یہ راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے, فاسق ہے یا متقی ہے. تو یہ کہنا کہ تمام کی تمام احادیث کو آنکھ بند کر کے مان لیا جائے کہاں تک صحیح ہے؟ ہر حدیث کو صحیح نہیں مانا جاتا, کیونکہ نقل کرنے والا راوی ہے. یا پھر ہم معصوم سے مستقیماً سنیں, یعنی ڈائریکٹلی ہم معصوم سے سنیں, جو میسر نہیں ہے آج. دوسری بات, ایک عنوان قائم کیا گیا ہے صفحہ نمبر 4 پر جس کا غالی کون ایک عنوان قائم کیا گیا ہے صفحہ نمبر 4 پر, جس میں لکھا گیا ہے تم نے ہم معصومین میں ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو تم ہم کو مخلوق سمجھتے ہو, ہم ہی تو وہ خالق و مالک ہیں جنہیں سجدے بھی سجدہ کرتے ہیں, کائنات جب سے خلق ہوئی ہے ہماری ہی عبادت میں مصروف ہے, ہم معصومین ہی تو وہ ذکر اللہ ہیں جن کا ذکر کرنا اللہ پر بھی فرض ہے, اللہ پر بھی فرض ہے. تو عزیزان محترم, اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا, یہ حدیث کہاں سے اٹھائی گئی ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ پوری من گھڑت باتیں ہیں جو گڑھ کے اس کتابچے میں لکھ دی گئی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا عامل فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیے, آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سبب بنتے ہیں کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرنے پر جری ہو جائے. جب بڑے بڑے گناہ کرنے پر انسان جری ہو جاتا تو پھر وہ بڑے گناہ اس کو کفر اور شرک کے دائرے میں لے کے چلے جاتے, اسلام سے خارج کر دیتے, ایک مرحلہ ایسا آتا انسان خدا کا انکار کرنے لگ جاتا. اسی لیے یہ کہا جاتا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو, چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں بڑے بڑے گناہ پر ابھاریں گے, بڑے بڑے گناہ تمہیں کفر اور شرک تک لے کے چلے جائیں گے. یہاں پر اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گناہ پر پہلے جری بنایا گیا ہماری قوم کو, پھر بڑے بڑے گناہ مرتکب ہوتے رہے, پھر جب بڑے بڑے گناہ ہونے لگے تو آج جو نتیجہ ہمارے سامنے, کفر اور شرک کی منزلوں پر پہنچ گئے. ان کو خود یہ معلوم نہیں ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. ابتدا اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. آگے صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ خالق حقیقی رب العالمین امام برحق مولا علی جل جلالہ نے فرمایا میری عبادت کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے. کس معصوم نے اپنی عبادت کروائی, کس معصوم نے اپنی عبادت کروائی؟ یہ کیا باتیں ہیں جو نقل کی جا رہی ہے اس کتابچے میں؟ صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہوا ہے کہ مولا علی جل جلالہ نے فرمایا میں خود اپنی عبادت کرنے والا ہوں, میں خود اپنی ستائش کرنے والا ہوں, میں نے عبادت کی تاکہ انسانوں کو عبادت کا ڈھنگ سکھا سکوں, ورنہ مجھے عبادتوں کی ضرورت کہاں ہے. میں عبادتوں کا خالق ہوں, میں نمازوں کا پروردگار ہوں, میں مرکز مسجود ہوں, دنیا میں جو بھی کہیں بھی سجدہ کرتا ہے وہ دراصل مجھ کو ہی سجدہ کرتا ہے, میں انبیاء کو عبادتیں سکھانے والا ہوں اور انہوں نے ہمیشہ سے میری ہی عبادت کی ہے, میں نے ہی ملائکہ کو سجدہ کرنا سکھایا ہے اور وہ جب سے خلق ہوئے ہیں مجھ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, میں ہی معبود برحق ہوں. مضحکہ خیز باتیں جس کو قرآن اور نہج البلاغہ سے ذرہ برابر کا بھی سروکار نہیں ہے وہی شخص یہ باتیں کر سکتا ہے, جس کو ذات امیر المومنین کی ذرہ برابر بھی شناخت نہیں ہے وہی بے وقوف یہ باتیں کر سکتا ہے, کوئی عقل مند یہ باتیں نہیں کر سکتا, یہ عقل کے دشمن ہیں, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اگر غدیر کا خطبہ پڑھ لیں, رسول خدا نے جو غدیر کے موقع پر دیا تھا, تو ان تمام باتوں کی نفی آپ کو اس خطبے میں مل جائے گی. اگر یقیناً ہم اتنے بے نصیب اور بد نصیب ہیں کہ ہم کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم غدیر کا خطبہ تک پڑھیں. غدیر کے خطبے میں ایسے ناب مطالب, ایسے خالص مطالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اگر ایک بار بھی کوئی شخص غدیر کا خطبہ پڑھ لے, خطبہ غدیر, یقیناً پیغام غدیر کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. غدیر سے دوری, غدیر دیکھیں, نام غدیر کے نام پر یہ کتابچہ تقسیم کیا گیا ہے غدیر کے جشن میں. غدیر خدا کی توحید, خدا کے احکام, رسول خدا کے پہنچائے ہوئے پیغام کی حفاظت کا نام ہے, اور اسی جشن میں ان تمام پیغامات کا مذاق اڑایا گیا, ان کی دھجیاں اڑائی گئیں. آپ رسول خدا کا خطبہ ملاحظہ فرمائیں, کئی باتیں ہیں اگر بیان کرنے لگوں اس کتابچے سے, اور ہر بات قابل گرفت ہے, کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے آسانی سے گزر جایا جائے, ہر بات قابل گرفت ہے. ہر بات میں کہیں نہ کہیں شرک, کہیں نہ کہیں غلو, کہیں نہ کہیں کفر کا شائبہ کھل کر. آپ دیکھیں رسول خدا کیا فرماتے ہیں, 19 صفحات پر مشتمل یہ خطبہ ہے. شاید میں پورا خطبہ نہ پڑھ سکوں, لیکن جہاں جہاں ضروری ہے وہاں وہاں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا. اس کتابچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی, یعنی معصومین خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم حمد و ثنا, ہماری حمد و ثنا ہے. جبکہ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صحیف سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جگہ جگہ معصومین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے, اور سلیقہ سکھلایا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا, اور اپنے ہر کلام کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا ہے. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی پہلے کے دو پیراگراف اگر پڑھ دیے جائیں تو پوری کتابچے پر بھاری ہے. یہ رسول خدا کے دو پیراگراف, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے. وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان سے عظیم ہے. وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں. وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا. وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے, وہ ابتدا کرنے والا. خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. درحالی کے خداوند عالم اپنے مکان میں ہیں, البتہ خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کتابچے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم معصومین لا مکان ہیں. خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بس اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام موجودات پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے علم کے لیے رفت و آمد اور کسب کی ضرورت نہیں ہے. ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف ہے. بلندیوں کا پیدا کرنے والا, فرش زمین کا بچھانے والا, آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا, پاک و منزہ پاکیزہ, ملائکہ اور روح کا پروردگار, تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا, وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے. دیکھیں رسول خدا کیا گواہی دیتے ہیں اور کتابچے میں کیا لکھا گیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی کا زمانہ زمانے پر محیط ہے اور جس کا نور ابدی ہے. جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا, اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی اعانت, بغیر کسی کی مدد یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا. جسے بنایا وہ بن گیا, اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا. وہ خدا لا شریک ہے جس کی صنعت محکم ہے, اور جس کا سلوک بہترین ہے وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، رسول خدا فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام آسمانوں کا خالق ہے، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا ہے، تمام معین وقت پر حرکت، یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹنے والا ہے کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں، اور ہمیشہ خوشی میں، غم میں، سختی میں، آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے اور اس کے اطاعت کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے لیے، رسول خدا فرما رہے ہیں، رسول خدا کی سب سے بڑی شان جو ہم تشہد میں بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول خدا کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یعنی رسالت سے پہلے بھی عبدیت کی گواہی دی گئی، عبد ہونے کی۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، یعنی خدا ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس خدا وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کی ضمن میں فرما رہے ہیں، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ خود رسول خدا خطبے میں کیا فرما رہے ہیں، جگہ جگہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، جگہ جگہ اللہ کی ربوبیت کی گواہی، جگہ جگہ اس کی حمد و ثنا، جگہ جگہ اس کا شکر۔ اگر جو باتیں لکھی جا رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک گروہ نے اللہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ اللہ سے برسر پیکار ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے مہلت نہیں پائیں گے، یہ تمام باتیں ایک بڑے عذاب کے آنے کی یعنی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنا، یہ تمام باتیں ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوں گے، اللہ کے عذاب سے مہلت نہیں پائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ کس وقت یہ چیز رونما ہوتی، کیوں آج یہ شکل اختیار کیے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ غدیر کا پیغام ہی نہیں سمجھے۔ غدیر کا پیغام کیا ہے؟ ایک جملے میں، اس سے پہلے دو بار بھی عرض کر چکا ہوں دو مختلف مقامات پر، غدیر کا پیغام ایک جملے میں سن لیجئے، غدیر کا پیغام صالح لوگوں کی قیادت، نیک لوگوں کی قیادت، اچھے لوگوں کی قیادت، متقی لوگوں کی قیادت، غدیر کا پیغام یہ ہے۔ اور جب ہم فاسق کی قیادت پر راضی ہو جائیں، جب ہم کمینے کی قیادت پر راضی ہو جائیں، جب ہم پست کی قیادت پر راضی ہو جائیں، تو قوم کی یہی درگت بنتی ہے۔ غدیر کا پیغام ایک جملے میں سن لیجئے، صالح لوگوں کی قیادت، صالح لوگوں کی اتباع، نیک لوگوں کی قیادت، نیک لوگوں کی اتباع۔ جب قوم میں یہ تشخیص ختم ہو جائے کہ نیک کون ہے اور فاسق کون ہے، متقی کون ہے اور فاسق کون ہے، تو یقیناً اس قوم کو حق ہے کہ وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے۔ نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے. امیر شام کے پاس جو سپاہی تھے ان کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں تھا. تم کو صالح اور بد کا فرق نہیں معلوم ہے. تم کو علی کی قیادت اور غیر علی کی قیادت کا فرق نہیں معلوم ہے. یقیناً تمہارا نتیجہ یہی ہونا تھا. عزیزان محترم, اگر ہم صالح لوگوں کی قیادت کو اختیار کریں, صالح شخص کو, یہ پیش نمازی جو ہے امامت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے, چھ شرائط ہیں اس کے, اور ان میں سب سے اہم شرط عادل ہونا ہے. عادل شخص آگے بڑھ کر امامت کر سکتا. لیکن قوم میں تشخیص کی صلاحیت اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ وہ فاسق کے پیر پڑ رہے ہیں, فاسق کے قدموں پر سر جھکایا جاتا ہے. تو یقیناً جب غدیر کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. جب مباہلہ میں رسول خدا نے علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو کیوں لے کے گئے مباہلہ میں؟ دوسرے لوگ بھی تو تھے. تمام, یعنی غدیر اور مباہلہ دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو صالح لوگوں کی قیادت کو قبول کرنا ہے, نیک لوگوں کی قیادت کو قبول کرنا ہے. فاسق, فاجر, کھلے عام گناہ کرنے والے, کھلے عام اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روندنے والوں سے ہم کو بیزاری, برات اختیار کرنا ہے. ہمارا اور شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق یہی ہے. امام المتقین کہتے ہیں شیعہ اپنے امام, امام المتقین. امام المتقین کے ماننے والے پھر فاسق کے زیر قیادت کیسے آ گئے؟ فاسق کو اپنے سر پہ کیوں بٹھا لیا؟ تو غدیر کا پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے, اور غدیر کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک بار خطبہ غدیر کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھنڈے دماغ سے خطبہ غدیر خود 19 صفحات پر مشتمل ہے, اور اگر اس کی شرح کی جائے, اس کے ایک ایک جملے پر غور کیا جائے, ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھا جائے, تو یقیناً ایک وقت درکار ہے, تب کہیں جا کے غدیر کا صحیح پیغام, غدیر کا صحیح معنوں میں جو پیغام اور پیام ہے وہ ہم تک پہنچ سکے گا. اور غدیر کا جو عرض کیا ایک جملے میں پیغام یہی ہے کہ آپ کا قائد صالح ہونا چاہیے. اور آج ہم یہی کہہ رہے ہیں, صالح لوگوں کو اپنا, نیک لوگوں کو اپنا قائد مانو. اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, قرآن مجید کا اعلان ہے. علماء ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. علماء, علم رکھنے والے, علم بما ہوا علم, یعنی جس کے پاس حقیقی علم ہے وہی عالم کہلانے کے قابل ہے. اگر ہم بعض لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالم نما ہے, عالم کا لباس پہنے ہوئے ہیں, لیکن خشیت خدا کا ان کے اندر ذرہ برابر بھی گزر نہیں ہے, تو اس کو عالم کہنا ہی صحیح نہیں ہے. اس شخص پر عالم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا جس کے اندر خشیت خدا نہ ہو. قرآن مجید کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, جس کے اندر خشیت خدا ہے وہی عالم ہو سکتا. خشیت خدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عظمت سے پیدا ہونے والا خوف, خدا کی عظمت سے پیدا ہونے والے خوف کو خشیت کہتے ہیں. عظمت کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے, تو عالم حقیقی وہی ہے جو اللہ کی خشیت رکھتا ہو. اور ایسے لوگوں کی قیادت ہم کو اختیار کرنی ہے. اب اندازہ لگائیے, جو قوم ایسے علماء کو گالیاں دے, ان کی تحقیر کرے, ان کو برا بلا کہے, کیا فلا پائیں گے یہ لوگ؟ نیک لوگوں سے دشمنی کر کے کوئی فلا پا سکتا؟ نیک لوگوں سے دشمنی کر کے کبھی کوئی فلا نہیں پا سکتا. نیک لوگوں پر تبرہ کر کے کبھی کوئی فلا نہیں پا سکتا. نیک لوگوں کو گالیاں دے کے کبھی کوئی فلا نہیں پا سکتا. سمجھنا چاہیے اس بات کو, علماء کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. غدیر کا تسلسل ہی یہی ہے. غدیر کا تسلسل, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر کا تسلسل یہ ولایت ہے, غدیر کا ادنا درجہ ولایت فقیہ ہے, وہ اسی ضمن میں کہتے ہیں, اسی ضمن میں ہم کہتے ہیں کہ صالح شخص کے ہاتھ میں قیادت ہو, صالح شخص کے ہاتھ میں حکومت ہو. اور غدیر کو صرف مودت سے جوڑ دینا کافی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں ولایت کی تین قسمیں ہیں, ولایہ مودت, ولایہ حکومت اور ولایہ تصرف. ولایہ مودت اہل بیت سے محبت اختیار کرنے کو کہتے ہیں. ولایہ حکومت کا مطلب یہ ہے جس سے ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد بلا فصل حضرت علی, یہی ہم کہتے ہیں نا, یعنی حکومت کا حق حضرت علی کو حاصل ہے رسول خدا کے بعد. اور یہی ہم مولا کے معنی کی تفسیر کرتے ہیں, مولا کے معنی ہی یہ کرتے ہیں ہم. مولا کے معنی یعنی تمام امور, تمام سرپرستی والے امور مولا کے لیے ہے. اور ولایت تصرف یہ ہے کہ معصوم کو تکوین میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے, ولایت تصرف. تو یہ تین ولایتیں, ہم صرف ایک ولایت کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ہے ولایت مودت, اس سے آگے بڑھے ہی نہیں ہم. نہ ہم نے علی کی حکومت کو قبول کیا, ولایت حکومت کو ہم نے قبول نہیں کیا, اور نہ ولایت تصرف کو ہم نے قبول کیا. یا اگر قبول کر لیا ولایت تصرف کو تو پھر توحید میں گڑبڑ کر دی. تو عزیزان محترم, ان باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. غدیر کو صرف شاعری میں محصور کر دینا کافی نہیں ہے, شاعری سے بالاتر ہے غدیر, تخیلات سے ماورا ہے غدیر, حقیقت ہے غدیر, ایک حقیقت کا نام ہے, تخیل نہیں ہے غدیر. غدیر ایک حقیقت, ٹھوس حقیقت کا نام ہے, ناقابل انکار حقیقت کا نام غدیر ہے. غدیر کو تخیل بنا دینا, امیجنیشن بنا دینا, اور معصومین کو معصومین کی سیرت کو ناقابل عمل قرار دینا, یہ صحیح نہیں ہے. تو غدیر کا پیغام یہی ہے کہ ہم صالح لوگوں کی قیادت میں جائیں, اپنے آپ کو صالح قائد کے حوالے کر دیں. کربلا جو رونما ہوئی, کربلا میں جو شہدا نے امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جان دینا گوارا کیا, وہ سمجھ چکے تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو شیعہ نہیں تھے لیکن کربلا میں آ گئے تھے اور امام حسین کے ساتھ انہوں نے اپنی جان دی, شہید ہوئے. صالح قیادت کو سمجھ گئے تھے وہ. غدیر کا پیغام جو کئی سالوں سے بھلایا جا چکا تھا, وہ کربلا میں اس کو دوبارہ دہرایا گیا کہ تم صالح قیادت کے ماتحت زندگی کرو, تم صالح لوگوں کو اپنا قائد بناؤ. جب صالح لوگ تمہارا ہاتھ پکڑیں گے تو یقیناً صالح لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور تم کو بھی جنت تک لے کے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا حتیٰ دوست اور ہم نشین, صالح نیک لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. اگر تم بد کردار, یہ کہا گیا کہ اگر کسی کی دوستی پرکھنا ہے, اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے, اگر کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے, اس کے دوست کو دیکھو, اس کے دوست کو دیکھو, کہ اس کی صحبت کو دیکھو, اس کے حلقے کو دیکھو, اس کے حاشیے کو دیکھو. اگر اس کا حاشیہ صحیح ہے تو وہ شخص صحیح ہے. تو عزیزان محترم, غدیر کا پیغام یہی ہے کہ ہم صالح لوگوں کو اپنا قائد بنائیں. جب صالح لوگوں کو اپنا قائد بنائیں گے تو صالح لوگ ہم کو اللہ کے راستے پہ چلائیں گے. جب ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ کا راستہ جنت کے علاوہ کہیں اور ختم نہیں ہوتا. اللہ کا راستہ جہاں ختم ہوتا اس کا نام جنت. پست لوگوں کو اپنا قائد بنائیں گے, ذلیل لوگوں کو اپنا قائد بنائیں گے, فاسقوں کو اپنا قائد بنائیں گے تو فاسق شرک اور کفر پر اس کا منتہا ہے, اس کی انتہا شرک اور کفر پر جا کر ختم ہوتی ہے. اور شرک اور کفر کرنے والے کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے اور ظلم عظیم کی کوئی بخشش نہیں ہے. شرک واحد گناہ ہے جس کے مرتکب ہونے والے کی کوئی بخشش نہیں. یہ سب جانتے بوجھتے اگر کوئی شرک کر رہا ہے, اگر کوئی خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے, اگر کوئی ائمہ کی الوہیت کا قائل ہو رہا ہے, تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں. تو غدیر توحید کا پرچم بلند کرنے آئی تھی, غدیر نبوت کا پرچم بلند کرنے آئی تھی, غدیر نیکیوں کا پرچم بلند کرنے آئی تھی, اور ہم کو اسی پرچم کو اٹھا کر آگے بڑھنا ہے, نیکیوں کے پرچم کو, توحید کے پرچم کو, رسالت کے پرچم کو, امامت کے پرچم کو. तब कहीं जाकर हम फलाह व बहबूद पाएंगे। हमारी दुनिया देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, जो दीन आपकी दुनिया को ना संवार सके वो आखिरत को क्या संवार लेगा? जो दीन आपकी दुनिया को ना संवार सके वो आखिरत को क्या संवारेगा? दीन वही कामिल दीन है जो दुनिया में इंसान को, इंसान की दुनिया भी बना दे, इंसान की आखिरत भी बना दे, इंसान को दुनिया में भी कामरान कर दे, इंसान को आखिरत में भी कामरान कर दे। और वो ताकत, वो कुदरत सिर्फ दीन इस्लाम में है। इस्लाम ही वो दीन है जो इंसान की दुनिया को भी संवार सकता, इंसान की आखिरत को भी संवार सकता। इंसान की दुनिया में, इंसान दुनिया में भी कामरान हो सकता, इंसान आखिरत में भी कामरान हो सकता, अगर वो इस्लाम बेमानाए हकीकी इस्लाम में ना बे मोहम्मदी का परचम अगर थाम ले। वही इस्लाम जो रसूल खुदा ने खुद खुतबे गदीर में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा बहा चीजें छोड़े जा रहा हूं। तो किसी सहाबी ने उठ के पूछा कि वो गिरा बहा चीजें कौन सी हैं? तो आपने फरमाया एक मेरी किताब, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद, मेरी इतरत मेरे अहले बैत। तुम अगर इनका रास्ता इख्तियार करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगी, यहां तक के हौज कौसर पर पहुंच जाओ। हकीकी इस्लाम यही है, कुरान और इतरत। जो इसको, इसका दामन थाम ले, जो इससे मुतमस्सिक हो जाए, यकीनन उसकी दुनिया भी समर जाएगी, यकीनन उसकी आखिरत भी समर जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।